ناظرین السلام علیکم، علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر ہے۔ ناظرین، جو ماضی کے واقعات ہوتے ہیں ان کا تذکرہ صرف داستان گوئی کے لیے نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کا ایک مقصد یاد دہانی بھی ہوتا ہے اور اس سے سبق حاصل کرنا بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید بھی بار بار ہمیں ماضی کے واقعات کی طرف لے جاتا ہے تاکہ یاد دہانی بھی رہے اور اس میں جو انسانی کوتاہیاں ہوئیں، جو غلطیاں ہوئیں، ان سے ہمیں سبق بھی ملتا رہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم 16 دسمبر 1971 کا جو واقعہ ہوا تھا، سقوط ڈھاکہ کا واقعہ، اس اندھوناک واقعے کو ڈسکس کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ دو قومی نظریے کا فیلئر تھا، دو قومی نظریہ اس میں ناکام ہوا، یا یہ کوئی اور وجہ تھی، کوئی سیاسی وجہ تھی، کوئی تعصب تھا۔ ان سارے امور پر آج گفتگو ہوگی اور میرا آج کا عنوان ہے سقوط ڈھاکہ، مذہب اور ثقافت۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جس وقت ایک گریٹر انڈیا موجود تھا، جب انڈیپینڈنس نہیں ہوا تھا، دو قومی نظریہ جو ہے وہ اس کو ریز کیا گیا اور دو قومی نظریے پہ بات کی گئی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت جلد ہی پھر پاکستان دو لخت ہو گیا، تو دو قومی نظریہ کیا ناکام ہو گیا؟
میں اس کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھتا ہوں۔ میرے نزدیک اصل صورتحال یہ تھی کہ ہندوستان میں کوئی ایک ہی قوم آباد نہیں تھی، یہاں مسلمان بھی تھے، مسیحیوں کی بھی بڑی تعداد تھی، ہندو یقیناً اکثریت میں تھے، خود ہندوؤں کے اندر بہت سی اقوام تھیں، سکھ بھی اپنی الگ ایک شناخت بنا چکے تھے، بہت سی اقوام تھی۔ جب بھی کسی بڑے ملک میں اتنی اقوام موجود ہوں تو وہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا باہمی تعلق کس نوعیت کا ہے۔ اگر تو اکیلے قلیل تعداد ہے، مثال کے طور پر اس وقت بھی آپ کو کئی لاکھ لوگ ہندوستان میں مل جائیں گے جو مسلمان ہیں، مسلمان ممالک سے گئے ہوئے، آپ کو امریکہ میں بھی لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ مل جائیں گے، لیکن ابھی وہاں ان کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ اپنی کسی الگ شناخت پر اصرار کر سکیں، ان کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ ایک اقلیت کے طور پر رہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی یہ صورتحال نہیں رہی تھی، یعنی مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ ایک بڑی جمعیت کے طور پر اپنے آپ کو محسوس کرتے تھے۔ دوسری چیز کیا تھی؟ دوسری چیز یہ تھی کہ زمانے اور حالات میں بعض علاقوں میں ان کو اکثریت عطا فرما دی تھی، یعنی یہ آپ کے علم میں ہے کہ بنگال کے مشرقی علاقوں میں اور ادھر ہندوستان کے شمال مغربی علاقوں میں مسلمان اکثریت میں تھے، پورے پورے صوبے ایسے تھے جن میں ان کی بڑی تعداد آباد تھی۔ تو جب کوئی قوم اپنی شناخت پر اصرار کرتی ہے تو دو چیزیں اس میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہیں، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کی تعداد کتنی زیادہ ہے، وہ ایک اقلیت کے طور پر اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتی، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی جگہ اس کو کوئی خطہ ارض بھی حاصل ہو گیا ہوتا ہے، یعنی ایک تو چیز یہ ہے نا کہ وہ خطہ ارض آپ کے اقتدار کا مرکز بن جائے، اور ایک یہ ہے کہ بہرحال وہاں آپ ایک بڑی اکثریت میں موجود ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک قومی شناخت کا ذریعہ بن جاتی ہیں، یہ فطری عوامل ہندوستان میں پیدا ہو چکے ہوئے تھے۔ مسلمان ایک لمبے عرصے تک یہاں حکومت کر چکے تھے، بدقسمتی یہ ہوئی کہ انگریزوں نے جو طریقہ مختلف جگہوں پر اختیار کیا وہ یہ طریقہ اختیار کیا کہ جہاں مقامی حکومتیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہو گئیں، وہاں انہوں نے کوشش یہ کی کہ جو نظام پہلے سے بنا ہوا ہے اس کی چھتری کے نیچے رہ کے حکومت کریں۔ مثلا ملیشیا میں آپ دیکھیے کیا ہوا، یہاں پہلے سے بادشاہتیں موجود تھیں، انہوں نے یہاں آ کے قیدا کے حکمران کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ہمیں پینانگ کا جزیرہ دے دیجیے، وہاں انہوں نے اپنا مرکز بنایا، وہیں جارج ٹاؤن کا شہر آباد ہے جس کو اب یونیسکو ہیریٹیج قرار دے دیا گیا ہے، سب سے پہلا شہر وہیں آباد ہوا، وہ وہاں رہے اور انہوں نے یہاں کے نظام کو نہیں چھیڑا، یہاں جو سلطان موجود تھے انہیں کے ذریعے سے حکومت کرتے رہے۔ انہوں نے ہندوستان میں بھی یہی کوشش کی۔ آپ یہ دیکھیے کہ بے شمار ریاستوں میں راجے مہاراجے موجود تھے، نظام حیدرآباد کی ریاست
اور ان کو نہیں چھیڑا گیا،
ان کو انہوں نے چھیڑا لیکن ان کے اوپر اپنا کنٹرول پوری طرح قائم کر لیا۔ یہاں بھی ایک دلچسپ پچھلے دنوں بحث ہوئی، وہ بحث یہ تھی کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جب انگریز یہاں براہ راست اس طرح حکومت نہیں کرتے رہے تو کیا ملیشیا کو قانونی کہا جا سکتا، یعنی کہ ایسا ہوا کہ پھر واقع؟ تو اس پر ڈاکٹر مہاتیر نے یہ کہا کہ اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ سلطان ہمارے مشورے پر کام کرے گا، اور ایڈوائس کا لفظ استعمال کیا گیا تھا۔ تو یہ ایڈوائس کا لفظ جو ہم استعمال کریں تو مشورہ ہوتا ہے، انگریز استعمال کریں تو حکم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے گویا اس پر طنز کی کہ اصل میں حکومت ان کے پاس تھی لیکن انہوں نے طریقہ دوسرا اختیار کیا۔ انگریز برصغیر میں بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ بہادر شاہ ظفر کی یا مغل خاندان کی حکومت کو قائم رکھ کر اس کے تحت معاملات کو چلاتے رہے. لیکن جنگ آزادی کا حادثہ ہو گیا اور اس کے نتیجے میں وہ حکومت ختم ہو گئی. اب اس میں مسلمانوں کی حکومت کی جو کنٹینیوٹی موجود تھی وہ بھی ختم ہو گئی. تو یہ ایک تیسرا عامل پیدا ہوا. اس کے بعد ایک چوتھی چیز یہ تھی کہ مسلمان بہرحال ایک ایسا مذہب رکھتے تھے جو یہاں کے مذاہب میں سے ایک مذہب نہیں تھا. یعنی اگر یہاں مسیحی مثال کے طور پر بڑی اکثریت میں ہوتے یا یہودی بڑی اکثریت میں ہوتے تو وہ اہل کتاب تھے, ابراہیمی دین سے تعلق رکھتے تھے, ان کے ساتھ مناسبتوں کی نوعیت بالکل مختلف بن جاتی. یہاں جو مذہب پہلے سے موجود تھا جس کو آپ ہندو مت کہتے ہیں یا اس کی نوعیت کے مذاہب تھے, وہ اصل میں مذاہبی کی دوسری قسم ہے. یعنی مذاہب کی ایک قسم تو یہ نا کہ
الہامی مذاہب,
دوسرے صوفیانہ مذاہب ہے. تو ہندو مت اصل میں صوفیانہ مذاہب کی مثال ہے. ان کے مابین بڑے واضح فرق ہیں. یعنی خدا کا تصور بالکل مختلف ہے. ادھر خدا کا تصور توحید پر مبنی ہے, ذبات الوجود پر مبنی ہے. اخلاقی تصورات میں زمین آسمان کا فرق ہے. ظاہر ہے کہ صوفیانہ اخلاقیات بالکل اور نوعیت کی ہوتی ہیں اور جو مذہب میں اخلاقیات بتائی ہیں ان کی نوعیت بالکل اور ہے. بنیادی اخلاقیات تو یکساں ہیں لیکن ان کی تفہیم, ان کی حدود, ان کی تعین میں بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک مسئلہ بھی تھا. پھر یہ کہ مسلمان اپنے پیچھے ایک تاریخ رکھتے تھے. وہ تاریخ عرب سے شروع ہوئی, وہ عجم سے ہوتی ہوئی یہاں پہنچی. اس کے نتیجے میں ان کی ایک ثقافت بن گئی بڑی غیر معمولی, اس کے امتیازات پیدا ہو گئے تھے. تو ان ساری چیزوں نے مل کے مسلمانوں کے اندر اپنی شناخت کا غیر معمولی احساس پیدا کر دیا.
لیکن زبان تو ایک تھی نا جاوید صاحب, یہ ساری
کوئی شبہ نہیں, بہت سی دوسری چیزیں موجود تھیں. یعنی بہت سے علاقوں میں لباس ایک تھا, بہت سے علاقوں میں زبان ایک تھی, کمیونیکیشن کی بہت سی صورتیں ایسی تھیں جن میں بڑی موافقت پیدا ہو چکی ہوئی تھی. ہندو بہت قریب آ چکے ہوئے تھے, ان کے نعت کہنے والے لوگ موجود تھے, اردو لکھنے والے لوگ موجود تھے, اردو کے ادیب موجود تھے, وہ مناسبتیں بھی موجود تھیں. لیکن شناخت کا احساس بھی موجود تھا اپنی جگہ. اب شناخت کا یہ احساس,
آپ کو یہاں پر انٹرپٹ کروں گا, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ایک مختصر سے بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو یہیں سے جاری رہے گی. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے جاوید صاحب یہ فرما رہے تھے کہ شناخت کا تصور بھی موجود تھا ان میں. جی جاوید صاحب,
میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ شناخت کا یہ احساس پوری شدت کے ساتھ نمایاں ہوا. یعنی یہ جو عوامل تھے انہوں نے اس شناخت کے احساس کو غیر معمولی حد تک نمایاں کر دیا. ایک چیز تو یہ تھی. اب اس کے بعد کچھ عوامل بین الاقوامی طور پر پیدا ہو چکے تھے.
ٹھیک,
یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ تاریخ کے عمل میں آپ اس جگہ نہیں کھڑے ہوتے تو وہ نمایاں نہیں ہوتی, لیکن جب وہ وہاں پہنچ جاتی ہیں تو نمایاں ہو جاتی ہیں. میں نے ایک مرتبہ ایک مذہبی رہنما سے یہ کہا تھا کہ آپ جو تصورات پیش کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کی بیعت کریں اور منظم ہوں اور آپ کے پیچھے چلیں, تو یہ بات ہے تو غلط. آج بھی غلط ہے, 200 سال پہلے بھی غلط تھی, لیکن 200 سال پہلے کہیں ہوتی تو چل جاتی, اب نہیں چلے گی. اس لیے کہ زمانہ تبدیل ہو گیا. تو جو زمانے میں تغیرات آ چکے تھے وہ دو بنیادی تغیرات تھے. ایک تو یہ کہ نیشن سٹیٹ کا تصور پیدا ہو چکا تھا, قومی ریاست. یہ تصور اس سے پہلے موجود نہیں تھا. ماضی میں تو سلطنت ہائے عام ہوتی تھی اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جغرافیہ تبدیل ہوتا رہتا تھا. یعنی آج آپ نے فتح کر کے اپنی سلطنت کو وہاں تک پھیلا دی, کل یہاں تک لے آئے, یہ سب ہوتا رہتا تھا. اور اس طرح کی قومی شناخت کسی قوم کی نہیں بنتی. تو نیشنل اسٹیٹ کا تصور ڈیولپ ہو چکا تھا. دوسرے یہ کہ جمہوری اصولوں کی بنیاد پر کچھ نظام بن چکے تھے, یعنی اکثریت کی حکومت قائم ہوگی. اب ہندوستان میں بھی مسلمانوں کے ہاں اپنی شناخت کا یہ احساس قومی احساس میں تبدیل ہو گیا, جس کو مسلم قومیت کہا جاتا ہے. یعنی ہم ایک الگ مذہب رکھتے ہیں, الگ ثقافت رکھتے ہیں, الگ تہذیب رکھتے ہیں, ہماری کچھ الگ روایات ہیں, ہماری زبان, ہمارا ادب, ان کی کچھ الگ شناختیں ہیں. ان کی بنیاد پر اپنی قومیت کا احساس بڑی شدت کے ساتھ پیدا ہوا. اور قومیت کے ساتھ کیونکہ نیشنل اسٹیٹ کے تصور نے ریاست کو وابستہ کر دیا تھا, تو یہ چیز بھی پیدا ہونے شروع ہو گئی کہ جب ہم ایک الگ قوم ہیں تو پھر ہماری شناخت کو سیاسی طور پر بھی ظہور پذیر ہونا چاہیے. تو وہی چیز جو اگر 200 سال پہلے یا 300 سال پہلے ہوتی تو شاید اس طریقے سے نمودار نہ ہوتی, وہ بھی نمودار ہو گئی. جمہوریت کے تصور نے کیا کیا ہندوستان میں, اب ظاہر بات ہے کہ ہندوؤں کی اکثریت, اگر تو بادشاہت کو نظام منتقل ہو جاتا تو شاید مسلمانوں کی تسکین ہو جاتی. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اگر بہادر شاہ ظفری کے زیر سایہ
رہتے
تو جس طریقے سے یہاں ہوا ہے کہ 11 ریاستوں میں اسی طرح کے سلاطین ہیں, پہلے سے موجود ہیں اور انہی کی بنیاد پر ایک نظام منتقل ہو گیا, تو وہاں بھی ہو جاتا. تو ممکن ہے کہ یہ صورت بن جاتی کہ ٹھیک ہے مسلمانوں کا حکمران مملکت کا یا ریاست کا سربراہ ہوگا, جس کو آپ بادشاہ بھی کہہ سکتے ہیں, سلطان بھی کہہ سکتے ہیں, اور جو وزیر اعظم ہے وہ اکثریت کی بنیاد پر منتخب ہو جائے گا. تو اس طرح کو نظام بن جاتا, اس کے بھی امکانات ختم ہو چکے تھے. جب یہ ساری چیزیں پیدا ہو گئی تو اس کے بعد مسلمانوں نے خطرہ محسوس کیا کہ اس طرح نہ صرف یہ کہ ہم اقلیت کے درجے پر لائے جا رہے ہیں بلکہ اکثریت کیونکہ ہندوؤں کے پاس ہے تو ہم 1000 سال تک حکومت کرتے رہے تو کیا ہم محکوم ہو کر رہیں گے؟ یہ وہ موقع ہے کہ جس سے مسلمانوں کی سیاست میں ایک تموج پیدا ہونا شروع ہوا. اس موقع پر ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو لوگ اکثریت میں تھے وہ اس صورتحال کا احساس کرتے, اس کا سائنسی تجزیہ کرتے اور مسلمانوں کی تعریف قلب کرنے کی کوشش کرتے. ان کے پاس اس کے سوا راستہ کوئی نہیں تھا. انہوں نے بدقسمتی سے بعض چیزوں کے اوپر زور دینا شروع کر دیا, جس میں نیشن سٹیٹ کا تصور وطن کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا اور جمہوریت اور جمہوریت کی بنیاد فیصلوں کو ایسے لے لیا گیا کہ جس طرح یہ معاملہ انگلستان میں ہو رہا ہے. جب اس پر اصرار بڑھنا شروع ہوا تو مسلمانوں نے اپنے حقوق منوانا چاہے. پہلے مرحلے میں یہی ہوا ہے, مسلمانوں کی پوری قیادت یہ چاہ رہی تھی کہ ہندوستان متحدہ رہے, اس میں ایک باقاعدہ حکومت قائم ہو, جمہوری اصولوں پر حکومت قائم ہو, لیکن ان جمہوری اصولوں کا اس طرح بے رحمانہ اطلاق نہ کیا جائے کہ جس میں مسلمان ایک اقلیت بن کے رہ جائیں اور وہ تحلیل ہو جائیں.
اچھا, یہاں پر میں چھوٹا سا آپ کو اسی بات کروں گا. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مسلم قومیت کا تصور تو ان کے ذہنوں میں آ چکا تھا, لیکن اس کے باوجود وہ چاہ رہے تھے کہ متحدہ ہندوستان رہے.
کوئی شبہ نہیں, یہ بات یہ ہے کہ اب وہ اپنی اس قومیت کے احساس کا اظہار چاہتے تھے اور اس میں یہ چاہتے تھے کہ جو کچھ بھی نظام بنایا جائے اس میں ہمارے کچھ خصوصی حقوق مان لیے جائیں, ہمیں ایک اقلیت نہ سمجھا جائے بلکہ ایک باقاعدہ قوم کی حیثیت سے ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے.
تاہم متحد رہنا چاہتے,
تاہم متحد رہنا چاہتے ہیں, ہندوستان کو ایک رکھنا چاہتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ خود قائد اعظم محمد علی جناح ہندو مسلم اتحاد کے سفیر سمجھے جاتے تھے, یعنی خود ہندوؤں کے بڑے بڑے رہنما ان کو اس پر خراج تحسین پیش کرتے رہے ہیں. لیکن اب یہ جو عامل پیدا ہوا کہ ہمیں کچھ اپنے حقوق کا تحفظ کرنا ہے, اس کو دوسری طرف سے کیا ریسپانس ملا, رد عمل کیا ملا, وہ کوئی اچھا رد عمل نہیں تھا. یعنی بار 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 یہ حادثہ ہوا کہ مسلمانوں نے جن چیزوں کا تقاضا کیا, بجائے اس کے کہ دوسری جانب سے تالیف قلب کا طریقہ اختیار کیا جاتا اور کوئی باوقار نوعیت کا حل نکال لیا جاتا, اصرار کیا گیا کہ نہیں, جو جمہوری نظام بن رہا ہے آپ بھی اس کا حصہ بن کے رہیے. آپ کے علم میں ہے کہ قائد اعظم نے اس کے لیے کچھ نکات پیش کیے, ہماری مسلمان لیڈرشپ نے بہت سی کانفرنسوں میں شرکت کی, ان میں اس طرح کے بہت سے معاملات زیر بحث آئے, لیکن اس کے لیے وہ لوگ تیار نہیں. ایک دوسرا حادثہ ہوا, وہ دوسرا حادثہ یہ تھا کہ ہندوستان میں ہندوؤں کی قیادت مہاتما گاندھی کے پاس چلی. مہاتما گاندھی ایک بڑے لیڈر تھے, لیکن مہاتما گاندھی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے اس دور میں مذہب کو سیاست کے ساتھ وابستہ کیا. اصل میں مذہب کو سیاست کے ساتھ جب اس طرح سے وابستہ کیا گیا اور ایک آدمی مسٹر گاندھی سے مہاتما ہو گیا تو قائد اعظم کی نفسیات نے اس کو قبول نہیں کیا. وہ جو مشہور واقعہ ہوا ہے جس میں ان سے اصرار کیا گیا کہ آپ مہاتما گاندھی کہیے, لیکن وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئے. اچھا, مہاتما گاندھی نے کچھ تصورات پیش کیے. وہ تصورات یہ تھے کہ مثلاً جنگ ہوگی نہیں, فوج کی کیا ضرورت, دنیا کو پھر چرخے کے زمانے میں چلا جانا چاہیے. تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ ثقافتی لحاظ سے بہت سے فرق واقع ہو گئے, بلکہ لیڈرشپ کے تصورات میں بھی زمین آسمان کا فرق واقع ہو رہا ہے. اس چیز نے معاملات کو اور زیادہ بڑھانا شروع کر دیا. تو جب کوئی معاہدہ, کوئی سمجھوتا بھی نہیں ہو سکا اس معاملے میں, تو مسلمانوں نے پھر تنگ آمد بجنگ آمد یہ فیصلہ کیا, اور مسلمانوں کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے, ہندوستان کے شمال مغرب میں اور ہندوستان کے مشرقی علاقوں میں بعض جگہوں پر ہماری اکثریت ہے, تو وہاں ہماری ریاستیں الگ کر دی جائیں. اچھا, ریاستوں کا تصور بھی پہلے مرحلے میں اس طرح الگ ہو کے نہیں آیا, بلکہ اس میں یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ صوبائی خود مختاری دے دی جائے. آپ کے علم میں کہ بہت سے اس طرح کے منصوبے تھے, کیبنٹ مشن پلان کی نوعیت بھی ہے,
بالکل ٹھیک ہے,
اور قائد اعظم نے اس کو کم بیش تسلیم کر لیا تھا, اس لیے کہ وہ نہایت اخلاص کے ساتھ یہ سمجھتے تھے کہ یا تو معاملہ ہو جانا چاہیے, اگر کوئی باوقار معاملہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن نہیں ہوتا تو بار پھر ہماری منزل یہی ہے. یہ بالکل اسی طرح کی صورتحال ہے کہ آپ کے بچے تھے, ایک ہی جگہ پر رہ رہے تھے, سب کے سب ایک ہی جگہ کام کر رہے تھے, مشترک کاروبار تھا. اب وہ چھوٹے تھے, اس وقت ان کا شعور اتنا بلند نہیں تھا, معاملات چلتے رہے. جب آپ کے اندر ایک شعور, اپنی ذات کا شعور پیدا ہوتا ہے تو کئی مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں, کہیں عزت کے, کہیں وقار کے, کہیں تقسیم کے, کہیں حقوق کے. اسی طرح کے مسائل میں نے یہ ایک مثال دی ہے, ہمارے یہاں بھی پیدا ہوئے اور ان کو پیدا ہونے کے بعد مسلمانوں کی لیڈرشپ دو حصوں میں بٹ گئی. مسلمانوں کی پرانی لیڈرشپ زیادہ تر علماء کے پاس تھی اور اس میں بڑی نمایاں شخصیت مولانا ابوالکلام آزاد کی تھی. وہ آخر دم تک اپنے اس نقطہ نظر پر قائم رہے کہ نہیں, ہمیں راستہ نکالنا چاہیے کہ ہم متحدہ ہندوستان میں رہیں.
یعنی وہ تقسیم کے قائل بالکل نہیں تھے.
بالکل قائل نہیں تھے, اور مسلمانوں کے بہت سے لیڈر اس کے قائل نہیں تھے. جمعیت علماء ہند کے علماء اس کے قائل نہیں تھے. مسلمانوں کی لیڈرشپ میں ایسے بہت سے لوگ,
مودودی صاحب بھی جو ہے وہ
ان کا معاملہ ذرا تھوڑا سا الگ ہے, اس کو آپ الگ سے زیر بحث لائیں گے, میں عرض کروں گا کہ ان کا موقف کیا تھا. لیکن مولانا ابوالکلام آزاد تو بالکل صاف صاف اپنا موقف بیان کر رہے تھے, اور وہ کانگریس کے بڑے لیڈروں میں سے تھے, مسلمانوں کے نہایت ہمدرد, نہایت خیر خواہ. وہ اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے یہ خیال کرتے تھے کہ متحدہ ہندوستان ہماری میراث ہے, ہمیں اس کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے, ہم یہاں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, ہمیں حقوق طلب کر کے کسی دستاویز پر دستخط کرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم یہ اپنی شناخت اور اپنے حقوق کے لحاظ سے خود جدوجہد کر لیں گے, اسی جمہوری نظام میں ہم اپنا راستہ نکال لیں گے. یہ ایک نقطہ نظر ہے, اس نقطہ نظر سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. یہی نقطہ نظر کم و بیش باقی لیڈروں کا بھی تھا.
ٹھیک ہے جاوید صاحب, تھوڑا سا میں انٹرپٹ کروں گا, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور جاوید صاحب سے بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے. آپ نے فرمایا کہ دو گروپ بن گئے تھے, ان میں سے ایک کی قیادت علماء کے پاس تھی, دوسرا کون سا گروپ تھا؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی جاوید صاحب, آپ فرما رہے تھے کہ دو گروپ تھے جن میں سے علماء کا جو گروپ تھا ان میں جید علماء موجود تھے.
نہیں, میں تو اس سے بھی الگ بات کہہ رہا ہوں کہ اصل میں قیادت پہلے انہی لوگوں کے پاس تھی
جو
پرانی لیڈرشپ وہی تھی. سارے مسلمان انہی کی قیادت میں متحد تھے, آزادی کی جدوجہد بھی ہو رہی تھی, سب معاملات ہو رہے تھے, انگریزوں کے ساتھ معاملات بھی چل رہے تھے, کانگریس کا پلیٹ فارم بہت منظم تھا, وہاں بڑے بڑے مسلمان موجود تھے, خود قائد اعظم محمد علی جناح بھی اس کا حصہ تھے.
بالکل ٹھیک,
یعنی یہ ساری لیڈرشپ ایک ہی جگہ کام کر رہی تھی, محمد علی جوہر بھی اس کا حصہ تھے. یعنی جتنے بڑے لیڈر مسلمانوں کے تھے وہ سب مہاتما گاندھی کے ساتھ مل کے جدوجہد کر رہے تھے, اور مولانا ابوالکلام آزاد ان میں بڑے نمایاں شخصیت تھے. ان لوگوں نے آخر دم تک اس نقطہ نظر کو نہیں چھوڑا کہ ہندوستان کو متحد رہنا چاہیے, ہندوستان ایک بڑی طاقت ہے, ہندوستان دنیا کے ممالک میں بہت ممتاز ہوگا, اور ہمیں اپنی یہ میراث نہیں چھوڑنی چاہیے, ہماری پوری تاریخ یہاں ہے, ہماری ثقافت یہاں ہے, ہمارے ادارے یہاں ہیں, مسلمانوں کے بہت بڑے بڑے ادارے وہاں تھے, ہماری تعمیرات یہاں ہیں, ہماری پوری کی پوری تاریخ ہم اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں یہاں پہ, تو ہم اس ریاست کو نہیں چھوڑیں گے اور اس متحدہ ہندوستان میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے, اور ہمیں کوئی کھا نہیں جائے گا, اور اگر ہم اپنے حقوق کسی دستاویز پر دستخط نہیں بھی کرا سکتے تو ہم اس جمہوری نظام ہی کے اندر اپنے لیے راستے نکال لیں گے. آخر یہ جن علاقوں میں ہماری اکثریت ہے وہاں ہماری حکومتیں قائم ہوں گی, وہ ریاستی حکومتیں ہوں گی, وہ بھی اپنا ایک وزن رکھتی ہوں گی. یہ ایک نقطہ نظر تھا. لیکن ادھر صورتحال یہ تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک ابتدا میں علامہ اقبال بھی, آہستہ آہستہ اس جانب بڑھتے چلے گئے کہ غالباً کوئی باوقار سمجھوتا نہیں ہو سکے گا. دونوں جانب اخلاص ہے, دونوں جانب ایک نقطہ نظر ہے, دونوں جانب دلائل موجود ہے. اب بتدریج ہوا کیا؟ بتدریج ہوا یہ کہ مسلمانوں کی اکثریت کی تائید اس دوسرے نقطہ نظر کو حاصل ہونا شروع ہو گئی, اور قائد اعظم سے پہلے جو لیڈرشپ موجود تھی وہ اب مسلمانوں کی متحدہ لیڈرشپ نہیں رہی بلکہ اقلیت کی لیڈرشپ بن کے رہ گئی. اکثریت قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں متحد ہو گئی, اور انہوں نے یہ کہا کہ جو قائد اعظم فیصلہ کریں گے وہی ہمارا فیصلہ ہے. ظاہر ہے کہ اس سے آج آپ تجزیہ کر کے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, اتفاق بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ مسلمانوں کا فیصلہ تھا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ قائد اعظم نے کوئی جتھا منظم کیا تھا, انہوں نے یہاں پر کوئی جنگ و جدال کا بازار گرم کر دیا تھا, خالص آئینی قانونی جدوجہد ہو رہی تھی. اس میں دو نقطہ نظر تھے, اس نقطہ نظر کو لوگوں کی زیادہ تعداد کی تائید حاصل ہو گئی. جب زیادہ تعداد کی تائید حاصل ہو گئی تو بتدریج دوسری قوتیں بھی اس کے سامنے جھکتی چلی گئیں. تو اس لحاظ سے دو قومی نظریے کو جب آپ کسی مذہبی پہلو سے پیش کرتے ہیں تو میری سمجھ میں نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لحاظ سے ایک قوم افغانستان میں بھی آباد ہے, ایک ایران میں بھی آباد ہے, مسلمانوں کے کوئی 55 ممالک اس وقت موجود ہے, اس وقت بھی بہت سے ممالک موجود تھے. یہ صورتحال نہیں ہے. صورتحال یہ ہے کہ ہمیں ایک مسئلہ درپیش ہوا, وہ مسئلہ ہندوستان سے متعلق تھا, اس وقت کے حالات سے متعلق.
آپ یہ کہہ رہے ہیں خالصتاً سیاسی ٹرم تھی
یہ؟ یہ بالکل ایک سیاسی مسئلہ تھا, اور مسلم قومیت کا احساس اور اپنی شناخت کا احساس اور جو صورتحال اس وقت پیش آئی جس کے عوامل کا میں نے ذکر کیا ہے, اس نے مل کر ہمارے اندر یہ چیز پیدا کی کہ ہم اپنی ثقافت, اپنی تہذیب, اپنی قومیت, اس کی حفاظت نہیں کر سکیں گے ہندوستان میں. آپ کہہ سکتے ہیں شدت احساس, آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس میں کچھ مبالغہ ہو گیا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا تو حق تھا نا. تو مسلمانوں کی بڑی اکثریت نے یہ فیصلہ کر لیا, اور قائد اعظم کی قیادت میں اپنے اس فیصلے کا اظہار بھی کر دیا 40 کے انتخابات میں. تو اس طریقے سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اب مسلمان ان علاقوں میں اپنی حکومت الگ سے قائم کرنا چاہتے ہیں. تو میرے نزدیک اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے. جب ہم اس کو ایک مذہبی مسئلہ بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں قومیت کی بنیاد یہ ہے یا اس نوعیت کی چیزیں ہیں, یا جس طریقے سے مثال کے طور پر مولانا حسین المدنی اور علامہ اقبال کے اشعار میں یہ تقابل پیدا ہو گیا, میرے نزدیک اس میں بہت مبالغہ ہوا ہے.
صاحب یہ پھر یہ کہاں سے بات ہوتی ہے کہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا ہے, لا الہ الا اللہ. اس سے تو یہ تاثر ابھرتا ہے کہ یہ خالصتاً دینی معاملہ تھا, سیاسی معاملہ نہیں تھا.
میں اس کے بارے میں دیکھیے آپ کو چند حقائق کی طرف توجہ دلاؤں گا. جس وقت کوئی جدوجہد کی جا رہی ہوتی ہے اور اس جدوجہد میں ایک لیڈرشپ ہے, عوام شریک ہو گئے, یعنی پہلا مرحلہ تو وہ ہے کہ لوگ زیادہ تر وہ بات کہہ رہے تھے جو مولانا غلام آزاد کہتے رہے. پھر آہستہ آہستہ قائد اعظم مسلمان منظم ہونا شروع ہو گئے اور اس چیز میں بڑا بدل پیدا ہونا شروع. پہلے مرحلے میں یہ ہوا کہ نہیں, ہمارے کچھ حقوق ہیں, ہماری ایک الگ شناخت ہے, ہماری ایک الگ تہذیب ہے, اس کی حفاظت ہونی چاہیے, اس کے لیے کچھ مطالبات ہمارے سامنے آئے. پہلا مرحلہ وہ ہے, اور اگلے مرحلے میں اسی کے اندر سے پھر پاکستان کا تصور پیدا ہونا شروع ہوا. یعنی ایک الگ ریاست کا آپ کہیے, ایک الگ ریاست یا الگ ریاستوں کا, شروع میں تو یہ بھی پوری طرح واضح نہیں تھا. یعنی یہ تصور پیدا ہونا شروع. اس میں آپ دیکھیے دو گروہ ہو گئے, یعنی ایک طرف لیڈرشپ وہ قائد اعظم کے پاس, دوسری طرف عوام ہے. قائد اعظم ایک لیڈر کی حیثیت سے اس مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں, جس کو آپ نے مذہبی مسئلے سے تعبیر کیا, وہ یہ سمجھتے ہیں. میں ان کی تقریریں جب پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں, ہمارے یہاں اس میں بہت افراط و تفریط ہوئی. یعنی بہت سے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے علماء کا اسلامی ریاست کا تصور ہے, یا جس طرح سے اس تصور کو بعد میں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے پیش کیا, قائد اعظم بھی وہی کہتے تھے, یہ بھی ایک مبالغہ ہے. اچھا, کچھ دوسرے لوگ ہیں کہ قائد اعظم نے کبھی سیکولرزم کا یا سیکولر کا لفظ استعمال نہیں کیا, لیکن وہ ان کی تقریروں میں اپنے تصورات ڈھونڈتے ہیں. جبکہ قائد اعظم کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو نوعیت بالکل مختلف محسوس ہوتی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کس بنیاد پر ہو رہا ہے, یہ کہ ہم مسلمان ہیں. جب ہم مسلمان ہیں اور ہماری ریاستیں الگ وجود میں آ جائیں گی تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ وہاں ہم کیا کریں گے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, جس طریقے سے ہم وہاں اپنی ثقافت کی حفاظت کریں گے, اپنی تہذیب کی حفاظت کریں گے, ہمارے مذہب کا بھی ظہور ہوگا. یعنی ایک مسلمان کی حیثیت سے جب میں اپنی زندگی کا لائے عمل بناؤں گا, خواہ وہ انفرادی طور پر بناؤں یا اجتماعی طور پر بناؤں, اگر میں مسلمان ہوں تو میرا اسلام, میرے مذہبی تصورات اس میں ظہور پذیر ہوں گے, میری ذاتی زندگی میں ہوں گے. دیکھیے نا, مثال کے طور پر میں جوانی کی عمر کو پہنچتا ہوں تو میرا اسلام نکاح اور طلاق کے ان معاملات میں ڈھلتا ہے نا, میرے مذہب میں تہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاں ایک ریاست وجود میں ہے تو اس میں نہ بدلے؟ تو قائد اعظم نہایت اخلاص کے ساتھ سمجھتے تھے کہ ہم ایک جمہوری ریاست قائم کریں گے اور اس میں اسلام کا ظہور ہوگا, اور اسی طرح ہوگا جس طرح کے مسلمانوں کے ہم موجود ہیں.
اچھا جاوید صاحب, اس کو بریک کے بعد مزید اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب, اس کا مطلب یہ ہوا کہ قائد اعظم جو ہے, جو کہ آج بتایا جاتا ہے, ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خالصتاً جو ہے وہ اسلامی نظام چاہتے تھے, وہ ان کی تقریروں سے اخذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, دوسری طرف کہا جاتا ہے سیکولر. تو یہ دونوں باتیں بالکل درست نہیں ہیں.
دونوں مبالغے پر مبنی ہیں. قائد اعظم بالکل ٹھیک جگہ پر کھڑے ہیں. قائد اعظم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, جب ہماری ایک ریاست وجود میں آئے گی جہاں ہمارے پاس اختیار ہوگا تو ہماری ثقافت, ہماری تہذیب, ہماری روایات اور اسی طرح ہمارا مذہب ہماری اجتماعی زندگی میں ظہور پذیر ہو جائے گا. وہ بنیادی طور پر ایک جمہوریت پسند انسان ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جمہوری نظام ہوگا, جب جمہوری نظام ہوگا تو لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے, لوگوں کے یہاں جو تصورات موجود ہیں وہی ریاست میں ڈلیں گے. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ یہاں مسیحیوں کی ایک بڑی اکثریت رکھتے ہوں اور اس کے نتیجے میں اسلام قائم ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. تو قائد اعظم بالکل فطری مقام پر کھڑے ہیں, وہ کوئی سیکولرزم کی بات نہیں کر رہے ہیں. وہ مولانا سید اللہ صاحب مودودی کے تصورات کے مطابق یا ہمارے علماء کے تصورات کے مطابق کسی اسلامی ریاست کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں. وہ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے, مسلمانوں کے ملک میں جو مسلمان سمجھتے ہیں اس چیز کو روبامل ہونا چاہیے. چنانچہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا دستور کیا ہوگا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے, ہمارے پاس رہنمائی کے لیے پیغمبر موجود ہے. جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو یہاں اکبر کی روایات کے مطابق رواداری قائم کرنی چاہیے تو وہ فوراً جواب دیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو خلافت راشدہ کی روایات موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس قوم کے لیڈر ہیں اس قوم کی پوری نفسیات کو سامنے رکھ کر بات کر رہے ہیں, اور ان کی اپنی نفسیات بھی وہی ہے. یعنی اگر میں ان کے اس سارے مکالمے کو لفظ میں بدل لوں تو وہ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں, میری ایک تاریخ ہے, میرا ایک پس منظر ہے, میری ایک کتاب ہے, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو میرے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے گی, کیوں نہیں بنے گی. یعنی اس فطری عمل کو وہ فطری اسلوب میں بیان کر رہے ہیں, ان اصطلاحات میں بیان نہیں کر رہے جو ہم ان کے منہ میں ڈالنا چاہتے ہیں. ادھر قائد اعظم, اچھا اب یہی چیز جو قائد اعظم کے ہاں ایک نہایت سنجیدہ جمہوری تصور میں بدلتی ہے اور بالکل توازن سے ہمارے سامنے آتی ہے, وہی چیز جس وقت ایک سیاسی تحریک چلائی جائے گی تو دوسرا فریق عوام ہے. ٹھیک ہے, ابھی انٹرپریٹ ہوگی, وہ تعبیر کرے گا,
انٹرپریٹ کرے گا.
وہ انٹرپریٹیشن جو عوام کیا ہوئی وہ ہے جس کو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بیان کیا جاتا ہے. قائد اعظم نے اس کی ترغیب نہیں کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے, جب آپ ایک تحریک برپا کر رہے ہوتے ہیں تو جو تعبیریں عوام اختیار کرتے ہیں وہ لوگوں میں جوش پیدا کرتی ہیں, جذبہ پیدا کرتی ہیں, تعلق پیدا کرتی ہیں, اور جو تعبیر خود لیڈروں کے ذہن میں ہوتی ہے وہ اپنے لحاظ سے اس کو محسوس کرتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کسی حد تک مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا, اس میں کوئی شک نہیں, اور اس کو مان لینا چاہیے. لیکن اس طرح کی غلطیاں بڑے سے بڑے لیڈر سے ہوتی ہیں. ایسا ہوتا کہ وہ اپنے اس متوازن موقف کو اس وقت بیان کر دیتے تو شاید بعد سے بہت سے خلفشار سے بچ جاتے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ایک لیڈر جدوجہد کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے سامنے ایک طرف اپنا نقطہ نظر رکھتا ہے, دوسری طرف اپنی جدوجہد کے مسائل بھی رکھتا ہے. یعنی غالباً انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ وہ موقع نہیں ہے کہ
جس پر یہ بات کہی جائے.
لیکن اپنا موقف انہوں نے جہاں کہیں بھی بیان کیا, اپنی تقریروں میں بیان کیا, اپنی تحریروں میں بیان کیا, وہ بالکل واضح ہے. علامہ اقبال کے نام جو ان کے خطوط ہیں, یا علامہ اقبال کے خطوط ان کے نام ہیں, ان کو آپ پڑھیے. اس میں شریعت زیر بحث ہے, قرآن زیر بحث ہے, یہ ساری چیزیں وہاں زیر بحث آتی ہیں. جگہ جگہ آپ ان کی تقریروں میں دیکھ لیجیے, لیکن وہ اس طرح زیر بحث نہیں آتی جس طرح ہمارے مذہبی لوگ سمجھتے ہیں. ان کے یہاں یہ ریاست سے پیدا نہیں ہونی, یہ چیزیں مسلمانوں سے پیدا ہونی ہیں. یعنی مسلمان
اندر سے آنی ہے.
یعنی مسلمان جیسے ہیں اس کے لحاظ سے اصل میں اسلام کا بھی ظہور ہونا ہے, ان کی تہذیب کا بھی ظہور ہونا ہے, ان کی روایات کا بھی ظہور ہونا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ قائد اعظم شیروانی پہننے لگ گئے,
بالکل
جنا کیپ اوڑھنے لگ گئے, شلوار قمیض پہننے لگ گئے. اس سے پہلے پہنتے
تھے؟ نہیں, وہ سوٹ میں ہوتے تھے.
آپ قائد اعظم کی پرانی تصویریں دیکھیں, قائد اعظم کے سوانح پڑھیں, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے یہ تغیر کیا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ چیز ہے کہ میں ایک مسلمان قوم کا نمائندہ ہوا. مسلمان قوم کے ہاں لباس کے معاملے میں کچھ تہذیبی روایات ہیں, تو ان کے لیڈر کو کیسا لباس پہننا چاہیے جس سے اس کی قومی شناخت نمایاں ہو. تو ایک اعلیٰ درجے کے لیڈر کی حیثیت سے اس قومی شناخت کو انہوں نے اپنے وجود میں ڈالا. اسی طرح میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ ان کی بات سے آپ اختلاف کریں یا اتفاق, کس اصرار کے ساتھ انہوں نے مشرقی پاکستان میں یہ جا کر کہا کہ ہماری قومی اور سرکاری زبان اردو ہوگی.
اس پہ میں آؤں گا.
قائد اعظم کوئی متعصب آدمی تو نہیں ہے, یعنی اس ان کی اس رائے سے میں بھی اختلاف کرتا ہوں, انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا. لیکن اس وقت مسئلہ یہ میرے پاس نہیں ہے, انہوں نے کس پس منظر سے کہا ہے. یعنی وہ جس مسلم قومیت کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اس کے کچھ عوامل ہیں. اس میں اردو زبان کا بھی ایک مقام ہے, اس میں اس لباس کا بھی ایک مقام ہے, اس میں تہذیبی روایات کا بھی ایک مقام ہے, اور مجھے کہنے دیجیے اس میں مذہب کا بھی ایک مقام ہے. یہ سب کچھ کو ان کی شخصیت میں آپ ظہور پذیر ہوتے دیکھتے ہیں. ان کو زیادہ وقت نہیں ملا, آپ یہ دیکھتے کہ اس کے بعد اگر ان کو ریاست کا نظم چلانے کا موقع ملتا تو کچھ مزید چیزیں ظہور پذیر ہوتی.
اچھا جاوید صاحب, اس پہ تو آتے ہیں ابھی ہم اردو لینگویج پہ, لیکن یہ کہ ایک ضمن ایک کوشچن میں کر لوں. آپ نے ابھی فرمایا کہ اگر وہ اس وقت اپنا متوازن موقف بیان کر دیتے تو شاید خلفشار پیدا نہ ہوتا, تاہم انہوں نے اس وقت وہ موقع مناسب نہیں سمجھا. لیکن جب عوام یہ بات انٹرپریٹ کر رہے تھے تو وہ جو پرانی لیڈرشپ تھی, جو خالصتاً مذہبی لیڈرشپ تھی, انہوں نے اس کی تصحیح کیوں نہیں کی کہ پاکستان کا مطلب کیا, کا جو نعرہ عوام لگا رہی ہے یہ غلط لگا رہی ہے, اس کو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. یہ انہوں نے ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں آئی؟
نہیں, بالکل آئی. مذہبی لیڈرشپ نے یہ کہا کہ یہ سب کچھ غلط کہا جا رہا ہے, ایسا کچھ نہیں ہوگا, یہ میں سیاست ہے. آپ اس زمانے کی جمعیت علماء اسلام, جمعیت علماء ہند تھی اس وقت, آپ ان لوگوں کی تحریریں, ان کی تقریریں دیکھیے. آپ مولانا سید ابن اللہ مودودی صاحب کی مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش پڑھیے, اس میں وہ اصرار کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. یعنی مذہبی لیڈرشپ اس کی تحلیل کر رہی ہے,
لیکن چونکہ اکثریت ان کے پاس نہیں تھی تو ان کی بات سنی نہیں گئی.
ظاہر بات ہے مسلمانوں نے اس قبول نہیں کیا. اور میرے نزدیک ایسا نہیں تھا کہ قائد اعظم کوئی متضاد جگہ پر کھڑے تھے. یعنی جس طرح کے آج لوگ کہتے ہیں, مثلا قائد اعظم اس کے علمبردار ہوتے کہ میں تو ایک سیکولر ریاست قائم کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس میں مذہب کا نام لینا جس طرح کمال اتاترک نے کیا. یعنی اگر قائد اعظم یہاں کھڑے ہوتے تو میرا خیال ہے نوعیت بہت مختلف ہوتی. قائد اعظم اور جگہ پر کھڑے ہیں, جس کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلائی کہ یہ مسلمان قوم ہے, اس مسلمان قوم کے لیے میں ایک ملک مانگ رہا ہوں. جب یہ ملک وجود میں آئے گا تو اس میں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی, جب مسلمانوں کی اکثریت ہوگی تو اس کا ظہور ہر شکل میں ہوگا. یعنی مسلمانوں کی اگر کوئی تہذیب ہے تو نمایاں ہوگی, مسلمانوں کا اگر کوئی لباس ہے تو قومی لباس بنے گا, مسلمانوں کی اگر کوئی زبان ہے ان کی شناخت کے ساتھ, اردو زبان کو مذہب کا مسئلہ ہے, مسلمانوں کی اگر کوئی زبان بن چکی ہے تو اس زبان کو وہاں پر برتری اور غلبہ حاصل ہوگا, اور مسلمانوں کا اگر کوئی مذہب ہے, اور یقیناً ہے اس لیے مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں, تو اس مذہب کا بھی ظہور ہوگا. میں قائد اعظم کے موقف کو بڑا فطری موقف سمجھتا ہوں. میرے نزدیک یہ ٹھیک وہ بات ہے کہ جو اصل میں ایک بڑے لیڈر کو کہنی چاہیے تھی. اب آپ نے یہ کہا نا کہ انہوں نے روکا کیوں نہیں, تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا موقف وضاحت سے بیان کریں, وہ کرتے رہے ہیں. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ منفی لحاظ سے بھی اس کو بیان کریں. یہ بعض اوقات مسالے کے لحاظ سے آدمی مؤخر یا مقدم کرتا ہے. یعنی میرے نزدیک اس سے وہ چیز پیدا ہوئی جس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے, ان کے پورے احترام کے ساتھ, وہ بابائے قوم ہے, کہ ان کو یہ دونوں معاملات بھی انہوں نے کیے. یعنی اس معاملے میں منفی طریقے سے بات کو واضح نہیں کیا, اور اردو کے معاملے میں جو کچھ مشقی پاکستان میں کہا اس کے برے نتائج نکلے, وہ نتائج ہم آج بھی بھگت رہے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اخلاص سے باغرا ہو کر یہ مانا،
یعنی ان کی دیانت پر شک نہیں کیا جا سکتا،
ان کی دیانت پر بھی کوئی شک نہیں ہے. میرے نزدیک جو رائے وہ دے رہے ہیں اپنی تقریروں میں وہ رائے بھی بالکل متوازن ہے اور ٹھیک ہے. اور میں تو آج بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں اصل میں اگر اسی اصول پر ہم آگے بڑھتے، یعنی پاکستان میں ایک مستحکم جمہوری نظام قائم کرتے، اس میں لوگوں کو موقع دیتے کہ وہ اپنی رائے دے، یہ جو ہم نے نام رکھنے کے اوپر بہت زیادہ اصرار کیا اور یہ قرارداد مقاصد اور یہ آئینی دفعات، ان چیزوں کے بجائے ساری توجہ اگر لوگوں پر دی جاتی تو اسلام کا ظہور اس سے بہت بہتر طریقے پر ہوتا، جس طرح کیا ہوا.
اس قرارداد مقاصد پر جاوید صاحب بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب پھر جب یہ آپ نے بات واضح کر دی کہ قائد اعظم بالکل ایک ٹھیک جگہ پر کھڑے تھے اور لیڈرشپ ان کے پاس تھی، پھر یہ قرارداد مقاصد جو ہوئی ہے اس کا پس منظر کیا تھا؟
دیکھیے اس میں پاکستان بن گیا. پاکستان بننے کے بعد بہت جلد قائد اعظم دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی ایک ایسا لیڈر دنیا سے رخصت ہو گیا جسے تک مسلمان اعتماد کرتے تھے، جو بہرحال اپنی ایک تعبیر رکھتا تھا، جو اگر کوئی بات کہتا تو پاکستان کی پوری تحریک کی نمائندگی میں اس کی بات مستند ہوتی. وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. اس کے رخصت ہو جانے کے بعد جو مذہبی ذہن تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے یہ کہا کہ یہ کہا تھا نا آپ لوگوں نے کہ آپ مسلمانوں کی ایک حکومت قائم کر رہے ہیں، آپ نے کہا تھا نا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. چنانچہ انہوں نے مطالبہ نظام اسلامی پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ اسلامی ریاست کا یہ تصور ہوگا، یہ اس طرح ہوگی، اس میں آئین میں یہ تبدیلیاں کرنی ہوگی، دستور میں یہ تبدیلیاں کرنی ہوگی، نام میں یہ تبدیلیاں کرنی ہوگی. یعنی اب اصل میں قائد اعظم کے تصورات کی کنٹینیوٹی آگے نہیں چل سکی. علامہ اقبال اور قائد اعظم جس جگہ پر کھڑے تھے وہ فطری جگہ تھی. اس کے بجائے ہمارے ہاں جو مذہبی تصور تھا، یا یوں کہیے کہ جو مذہبی فکر پہلے سے موجود تھا، اس کی دو تعبیریں سامنے آ گئیں. ایک تعبیر تو قدیم علماء کی تھی، جمعیت علماء اسلام کی صورت میں منظم ہو گئی. اس میں بھی مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کیونکہ قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے تھے، اس وجہ سے وہاں اس کی صورت ذرا مختلف تھی. لیکن دوسری جانب یہ تھی کہ دین کی ایک خاص تعبیر پر مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی جیسا جلیل القدر عالم ایک بڑی جماعت منظم کر چکا تھا، ان کا ایک اپنا نقطہ نظر تھا اسلامی ریاست کا. تو یوں سمجھ لیجئے کہ قائد اعظم کیا کہتے تھے اس اجمال کو تفصیل میں بدلنا تھا. وہ تفصیل اگر علامہ اقبال اور قائد اعظم کے افکار کو سمجھنے والے لوگ کرتے تو اور طرح سے ہوتی،
اور طرح سے ہوتی.
وہ تفصیل اب مولانا سید ظفر اللہ مودودی صاحب نے فرمائی، علماء نے فرمائی، اس کے نتیجے میں ایک دوسری چیز پیدا ہوئی جس کو ایک شخص نے بڑی خوبی سے بیان کیا تھا اسی زمانے میں، کہ اس میں کیا یہ گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ قوم سے دستور پیدا ہو، دستور سے قوم پیدا کرنے کی کوشش شروع ہو گئی. یعنی اب ہم پہلے ایک آئین بنانا چاہتے ہیں، وہ آئین جو ہے اس کے اندر ہم خلافت راشدہ کا ایک تصور پیش کریں گے اور پھر اس کی روشنی میں قوم بنائیں گے، جبکہ ہونا تو یہ تھا کہ قوم بننے کا جو کچھ عمل ہو گیا ہے اس کے مطابق ریاست کا نظام بنتا، اور قوم جیسے جیسے شعور کی سطح میں آگے بڑھتی چلی جاتی ریاست میں اس کا ظہور ہوتا، لیکن ایسا نہیں کیا جا رہا. تو یہ ترتیب الٹ گئی، یعنی دونوں ہاتھ سے ہوئے، ایک یہ کہ ترتیب الٹ گئی اور دوسرے یہ کہ اجمال جب تفصیل میں بدلا تو بدلنے والے لوگ بالکل دوسرے ذہنی پس منظر کے تھے. اچھا اب اس کا رد عمل ہوا، اس کا رد عمل یہ ہوا کہ جو لوگ مذہب یا ریاست اس طرح کے معاملات میں دوسری نوعیت کے تصورات رکھتے تھے، انہوں نے کشمکش پیدا کر کے کبھی اس کو کمیونسٹ ریاست بنانے کی کوشش کی، کبھی سیکولر ریاست بنانے کی کوشش کی. تو علامہ اقبال اور قائد اعظم جس لائن میں کھڑے تھے وہ لائن اصل میں ان دونوں ایکسٹریم سے مختلف تھی. نہ وہ اس مذہبی فکر کی نمائندگی کرتی تھی، نہ سیکولر فکر کی نمائندگی کرتی تھی. اقبال تو بہت پہلے تبصرہ کر چکے تھے کہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ ہمیں نمود اس کی، کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی، اور ان کی آپ ریکنسٹرکٹنگ ری اسٹارٹنگ اسلام پڑھیے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ مذہبی فکر کو ریکنسٹرکٹ کر کے نئی ریاست کے ساتھ ملحق کرنے کا کام کیا جائے. یہ کام بھی نہیں ہوا. تو قائد اعظم اور علامہ اقبال دونوں کے ہاں جو کچھ موجود تھا وہ آگے تفصیل میں ڈلنے کی بجائے وہیں منقطع ہو گیا. اب لکھی جائیں گی کتابیں، دل کی تفسیریں بہت لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا.
ٹھیک ہے ناظرین، ہمارا یہ پروگرام ابھی کنٹینیو ہے لیکن آج کے اس پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو کریں گے اور اسی بات سے کنٹینیو کریں گے کہ یہ جو اجمال تھا، اس اجمال کی جب تفصیل ہونے لگی تو کیا کیا صورتیں پیدا ہوئیں. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.